بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم الحسن خانوادے کی جانب سے ماہ محرم کے پہلے عشرے میں مسجد آل عباہ میں یہ مجالس ادا منعقد کی جا رہی ہیں, اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجالس جمعہ اور 9 اور 10 محرم کے علاوہ منعقد ہوتی ہیں ہر سال. اس بنا پر 2 محرم سے 7 محرم الحرام تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور ان مجالس ادا کے لیے ہمارا جو موضوع ہے اور جس کے ذیل میں ہم گفتگو کریں گے وہ قرآنی صفات کی روشنی میں شہدائے کربلا. قرآنی صفات کی روشنی میں شہدائے کربلا یہ ہمارا موضوع رہے گا, اور انشاءاللہ ان مجالس اعضاء میں آپ کی سماعت اور توجہ کے طالب رہیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھیے قرآن کریم میں پہلے آیت کا ظاہری ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کریں. قل کہہ دو, ان اگر تحبون اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اے رسول کہہ دو اگر تم مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ, اور صرف محبت نہیں کرے گا, محبت کے نتیجے میں کیا اثر تمہارے دامن میں آئے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ مغفرت کرنے والا بھی, رحم مہربان اور رحم دل بھی ہے. توجہ رکھیے گا زنی, یہ آیت کا ظاہری لب و لہجہ ہے. قرآن کریم میں جہاں پر بھی قل کا لفظ آیا ہے وہاں در حقیقت یا کافروں کے مقابلے میں, مشرکوں کے مقابلے میں, معاندوں کے مد مقابل رسول کو اعلان حق کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اے رسول اپنی طرف سے پہنچا دو, قل یا ایہا الکافرون. اب اگر ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے قرآن کی تو آپ کو بہت سارے قل مل جائیں گے کہ اللہ نے کہا اے رسول کہہ دو, اے رسول کہہ دو, اے رسول ابلاغ کر دو, اے رسول پہنچا دو. قل یا ایہا الکافرون کافروں کے مقابلے میں ہیں. قل مثلا ایہا الناس, ٹھیک ہے, اسی طرح کے بہت سارے خطابات آپ کو مل جائیں گے. کبھی اپنوں کے لیے قل ہے, کبھی دشمن کے لیے قل ہے, کبھی اللہ کے نظریے سے موافق افراد کے لیے قل ہے, کبھی اللہ کے نظریے سے مخالف اور متضاد افراد کے لیے قل ہے. اب ظاہری بات ہے جہاں اپنوں کے لیے خطاب ہوگا وہاں لب و لہجہ کچھ اور ہوگا, جہاں دوسروں سے خطاب ہوگا وہ لب و لہجہ کچھ اور ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کا اب یہ قل جو ہے اس کے پیچھے ایک فکر موجود ہے, ایک نظریہ موجود ہے. یعنی یا اگر دشمن کے مقابلے میں ہیں اور اعلان حق کیا جا رہا ہے تو اس اعلان حق کے لیے دشمن کے ذہن میں, منصوبے میں, پلاننگ میں جو چیز موجود ہے اس کو منہدم کرنا ہے, اسے صفحہ 80 سے مٹانا ہے. قل مثلا اے رسول کافروں سے کہہ دو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا, جس کی میں عبادت کرنے والا تم عبادت کرنے والے نہیں ہو. یعنی تمہارا خدا کوئی اور ہے, ہمارا خدا کوئی اور ہے, تمہارا دین کوئی اور ہے, ہمارا دین کوئی اور ہے, تمہارا مکتب و راستہ کوئی اور ہے, ہمارا مکتب و راستہ کوئی اور ہے. تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں اگر قریش سے ہوں تم بھی قریش سے ہو تو ساز باز کر کے کوئی ایک راستہ اپنا لیں گے, مکمکا کی سیاست کر لیں گے. نہیں, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, تمہارے لیے تمہارا راستہ, تمہارے لیے تمہارا مکتب, ہمارے لیے ہمارا مکتب ہے. یہ قول واضح طور پہ اعلان ہے. اب یہ قل دشمنوں کے مقابلے میں لب و لہجہ واضح ہے. قل مثلا یہی آیت اٹھا کے دیکھیے, قل ان کنتم تحبون اللہ. اب مخاطب کون ہے؟ مخاطب اللہ کے چاہنے والے ہیں، مسلمان ہیں، محب ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، اب لب و لہجہ کچھ اور ہے۔ لہذا قرآن کریم میں یہ خطابات جو رسول کی زبانی در حقیقت اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک تھیم ہے، اور یہ فکر یا دشمن کے مقابلے میں یا اپنے کے مقابلے میں، اور ایک جو کلیئر پکچر نہیں ہے، دھندلائی ہوئی پکچر ہے، تصویر ہے، اس کو کلیئر کرنا، اس کو واضح کرنا ہے، شفاف کرنا ہے۔ اب کسی کے دل میں مثلا یہ خیال آ گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کافی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ قول کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہارا نظریہ شفاف نہیں ہوا، شفاف ہونے کے لیے در رسول پہ آنا پڑے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قل، کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اب یہ ان کا لفظ یہ بتا رہا ہے، اگر اس کو کہتے ہیں شرطیہ۔ مثلا آپ اردو زبان میں کہتے ہیں، اگر آپ ہمارے گھر آئے تو ہم بھی جوابی کاروائی میں آپ کے گھر آئیں گے، یہی ادلا بدلا ہوگی نا اب تو ہمارے یہاں۔ لیکن اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ جو اس کو عطا کرو جو تم سے عطا روک لیتا ہے۔ اب یہ مائک کی کچھ خرابی ہے یا مجھے محسوس ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، آواز مجھے ایسا لگ رہا ہے کلیئر نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اس کو ذرا چیک کروا لیں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ان، اگر، اگر تم نے اللہ سے محبت کی تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اگر تم نے اللہ سے محبت کی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ لیکن اللہ سے محبت کے دعوے کی ایک دلیل ہے، توجہ رکھیے گا، موضوع کیا ہے ہمارا؟ قرآن صفات کی روشنی میں شہداء کربلا۔ ہم در حقیقت ایک منزل تک لانا چاہ رہے ہیں، یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور یہ جب گزر جائے گی تو پھر آپ کو گفتگو میں لطف محسوس ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اے رسول، کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ فتبعونی اتباع سے میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تمہارا دعویٰ پورا ہوگا اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر تم جس دعوے کو اپنی زبان پہ لے کے آ رہے ہو، توجہ رکھیے گا، اللہ بھی بغیر دعوے کی سچائی کے آپ کے دعوے کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کے آپ سے کہہ دے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں، جناب میں طبیب ہوں، معالج ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں نے فلاں فلاں ڈگری حاصل کی، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ دربستہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے؟ نہیں کہیں گے، ثبوت دیجئے جناب، آپ ایم بی بی ایس ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اسپیشلسٹ کوئی بھی ہیں، ثبوت دے دیجئے، میں اپنے آپ کو آپ کے علاج میں لے آؤں گا۔ کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میں قانون کا رکھوالا ہوں، سادے کپڑوں میں ہوں، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، گھر میں آنے نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اجنبی ہے۔ جب تک کہ کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی کارڈ، کوئی ایسی اتھارٹی اس کے پاس نہ ہو جس سے اندازہ ہو سکے۔ اللہ بھی مسلمانوں کے دعوی محبت کو بغیر سچائی اور ثبوت کے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی سچائی کیا ہے؟ فتبعونی، جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا۔ دیکھیے، ہم لاکھ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، اور محبت دو طرفہ ہوتی ہے، محبت یک طرفہ کبھی نہیں ہوتی۔ مثلا انسان جمادات سے کہے میں اس دیوار سے محبت کرتا ہوں، میں اس فرش سے محبت کرتا ہوں، انسان کی یہ محبت محبت نہیں کہلائے گی، توجہ رکھیے گا، یہ تعلق کہلائے گا، یہ رشتہ کہلائے گا، یہ ناتا کہلائے گا، یہ محبت نہیں کہلائے گی۔ میں آپ مثلا کہوں گے جناب میں اپنی فلاں چیز سے جو میرے گھر میں ہیں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، محبت احساسات سے لبریز ہوتی ہے، محبت احساسات مانگتی ہے، محبت جذبات مانگتی ہے، محبت اظہار مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت ایثار مانگتی ہے، محبت وہ کچھ مانگتی ہے جسے آپ اپنے لیے بچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ اللہ کہتے رہے میں دیوار سے محبت کرتا ہوں، لیکن دیوار سے جواب آئے گا؟ جواب ندارت، بقول معروف کپڑوں سے محبت کرتا ہوں، گاڑی سے محبت کرتا ہوں، جمادات سے نباتات سے محبت نہیں ہوتی. ہاں اس محبت کو مسامحتن تعبیرتن کیا کہتے ہیں، آپ محبت کر رہے ہیں اپنی دنیا سے، لیکن یہ محبت نہیں ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارے دعوے کی سچائی میں اگر سچائی ہوگی تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب آ جائیے موضوع کی طرف. قرآن صفات کی روشنی میں شہداء کربلا، اب یہ شہداء کربلا امام حسین بھی شامل ہیں، حضرت عباس بھی شامل ہیں، آل عقیل بھی شامل ہیں، آل ابو طالب بھی شامل ہیں، جتنے بھی شہداء کربلا ہیں سب شہداء کربلا کے زمرے میں آ جاتے ہیں. آپ شہداء کربلا کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، جب سائرین شہداء کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اعدائہ، یا اولیاء اللہ و احباء، اے اولیاء خدا آپ پہ سلام، و احباءہ، احباء کسے کہتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرے اور وہ اللہ کے محبوب بن جائیں، وہ اللہ کے محبوب بن جائے. اب اللہ کسی کا محبوب بن جائے اور وہ اللہ کے محبوب بن جائیں، توجہ رکھیے گا، بہت گہرا ہے یہ جملے میں. مثلا رسول اللہ حبیب بھی ہیں محبوب خدا بھی ہیں، توجہ رکھیے گا، علی حبیب خدا بھی ہے محبوب خدا بھی ہے، اسی تناظر میں شہداء کربلا حبیب خدا بھی ہیں محبوبان الہی بھی ہیں. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، احباء جن سے اللہ نے محبت کی اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. دو طرفہ ہیں، ایک طرفہ نہیں ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اگر یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو قرآن کی آیت کیا کہے گی، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. توجہ رکھے گا، اب اس جملے میں بڑی گہرائی موجود ہے، بہت وسعت موجود ہے، لیکن دامن وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت تیزی سے گزروں اس منزل سے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، صفی یعنی برگزیدہ، چنے ہوئے، سلیکٹڈ افراد، منتخب شدہ افراد، اصفیاء اللہ ہے. وَعَوِدَّهُ، عَوِد وُد سے ہے، یہ وُد وہی محبت ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو ہم اہل بیت کی محبت و مودت میں سب کچھ لٹا دیتا ہے اللہ ان کی مودت کو ہم پہ واجب کر دیتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایدھر گرامی، یہ ہے اصل میں ہمارا وہ اصلی شعار جس کے تحت ہم ان مجالس سے آپ سے خطاب کر رہے ہیں قرآن صفات کی روشنی میں. لیکن قبل اس کے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، ایام محرم سے متعلق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امام رضا علیہ السلام ریان بن شبیب سے کہتے ہیں، ریان بن شبیب کون ہیں، یہ معتصم عباسی کے چچا یا ماموں ہیں، بہت ہی قریب ہیں، لیکن امام کے محب ہیں. توجہ رکھیے گا، تاریخ میں بہت سے ہیں. مومن آل فرعون کون ہیں، ایک مومن تھا جو آل فرعون میں تھا. اسی طرح اور بہت سارے افراد مل جائیں گے کہ جو خاصان خدا کی محبت میں گرفتار تھے اور ان کے لیے چھپ کے کام انجام دینے والے تھے. علی بن یقطین کون ہے، امام رضا کی طرف سے مقرر کیے گئے، امام کا صحابی مجتہد فقیہ امام کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، جاؤ حکومتی مشینری میں اپنے مومن بھائیوں کے کام انجام دو. بہت سارے. اب یہ کون ہے، یہ بھی محب ہے امام کا. اب جب محرم آیا تو آپ اسی شہداء کربلا کی زیارت میں کیا کرتے ہیں، یا لیتنا کننا معاکم، یا لیتنی کنتو معاکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما، میں فوز عظیم پر، مرتبہ عظیم پر، جاہ عظیم پر فائز ہوتا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا. یا لیتنی، اے کاش میں کربلا میں ہوتا. توجہ رکھیے گا، گفتگو کیا ہو رہی ہے، قرآن صفات کی روشنی میں شہداء کربلا. یہ موضوع جو منتخب کیا گیا ہے، ہم نے ہم جہاں پر بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ کربلا کو قرآنی تناظر میں پیش کر رہے ہیں. مثلا سولیہ بازار میں جو ہمارا موضوع ہے وہ آخری زمانے سے متعلق امام علی کی غیب گوئی ہے، یا مثلا سورہ ولاثر کی روشنی میں تحریک کربلا، یا زیارت وارثہ، جہاں جہاں مثلا خطاب ہے وہاں قرآن سے در حقیقت ہم اپنے مطالعے کو پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ضروری ہے کہ ہم قرآن سے استناد کرتے ہوئے اپنے تمام مطالب کو پیش کریں تاکہ جو مخالف افراد ہیں ان کے لیے کوئی جواب باقی نہ رہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ سید الایام جمعہ ہے، سید الایام جمعہ ہے، جمعے میں نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ اور شب جمعہ، نیکیاں بھی دگنی، عذاب اور عقاب بھی دگنا۔ اور پھر امام لے کے آگے چلے، کہا محبتوں کے بھی ایک سردار ہے، محبتیں دنیا میں بہت سی ہیں لیکن ایک محبتوں کا سردار ہے، وہ ہے حب آل محمد۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمام محبتوں کو حاصل کرو تو آل محمد سے محبت اور مودت کرو، دنیا کی تمام محبتوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد تفصیلی روایت ہے، صرف میں دو تین جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں فرمایا کہ مولا علی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایسے فضائل کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کتابوں کی سردار قرآن ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار اور سید ہے، تمام راتوں کی سردار شب قدر ہے، تمام خواتین جنت کی سردار فاطمہ زہرا ہیں، تمام جنتوں کی سردار فردوس ہے، تمام مزاروں اور بقا کا سردار اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، تمام ملائکہ کا سردار جبرائیل امی ہے، تمام انبیاء کا تاجدار میں رسول اللہ ہیں، اور علی اور حسن حسین، علی تمام اوصیاء کے سردار ہیں، علی سید الاوصیاء ہیں یعنی تمام وصیوں کے سردار ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری محبت اور علی کی محبت یہ سید الاعمال ہے، یعنی اگر آل محمد کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے تو تم تمام اعمال کا ثواب حاصل کر لو گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے ریان، جنت میں کچھ ایسے گھر بنے ہیں جو صرف جوار نبی میں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، صرف جوار نبی میں ایسے گھر ملیں گے، یہ گھر پوری فردوس اور جنت میں کہیں نہیں ملیں گے۔ چاہتے ہو کہ تم ان گھروں میں سکونت اختیار کرو؟ کون؟ امام رضا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ریان بن شبیب سے۔ کہا کہ مولا جی ہاں، میں ایسے غرفوں میں، ایسے محلوں میں، ایسے قصروں میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں فلعن قتلت الحسین، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، خدا تمہیں ان مقامات کو حاصل کرنا تمہارے اختیار میں قرار دے گا۔ امام یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اب آپ جملہ سنیے، وہی جملہ کہ جو ہم زیارت ہے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، کہ جو ہمارا محور گفتگو ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اے شبیب، کیا چاہتے ہو کہ تم کو شہدائے کربلا کا ثواب ملے؟ توجہ رکھیے گا، بہت ہی نازک جملہ ہے۔ امام رضا کس سطح پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں شبیب، چاہتے ہو کہ تم کو شہدائے کربلا کا ثواب ملے جو حسین کے ساتھ؟ جی ہاں مولا، میں چاہتا ہوں مجھے شہدائے کربلا کا ثواب ملے۔ امام کہتے ہیں تو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں شہدائے کربلا کے ساتھ ہوتا تو میں فوز عظیم و درجات پر فائد ہوتا۔ کتنا آسان طریقہ امام نے بتا دیا، لیکن یہ آسان ضرور ہے لیکن اس پر عمل بہت مشکل ہے دیدانی گرامی، یہ بہت نہیں کہوں قدر مشکل ہے، جملہ بہت آسان ہے لیکن اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ مثلا آپ کہہ دیتے ہیں اپنے بچے سے میں محبت کرتا ہوں، خوب یہ آپ نے جملہ تو کہہ دیا لیکن جب آفس سے تھکے ہوئے آئے ہوں، خستہ حال ہوں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، پسینہ بہہ رہا ہو، تھکن میں چائے کی طلب ہو رہی ہو، بچہ آ کے کہے کہ گود میں چڑھنا ہے بابا، یہ قیمت چکانی پڑے گی. بیوی سے کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کی صداقت و سچائی، آپ کا لین دین، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے موبائل، سب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کو کبھی شک نہ ہو، زوجہ کو کبھی شک نہ ہو. کہہ تو دیتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اے زوجہ محترمہ، قیمت چکانی پڑے گی. اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد سے محبت کی قیمت بھی چکانی پڑے گی نا. اب آپ کہتے ہیں ایکانش میں کربلا میں ہوتا، بھائی جب دنیا کے لیے قیمت چکانی پڑ رہی ہے، ہم انسانوں کے لیے قیمت چکانی پڑ رہی ہے اپنے جملوں کے لیے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ محشور ہونے کی قیمت چکانی پڑے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تفصیلی روایتیں انشاءاللہ کل اس کے مختلف حصے جو ہے وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس آ چکے تمہیدی گفتگو ہے اور مجلس تاخیر سے شروع ہوئی، کل انشاءاللہ جو میرا اپنا خیال ہے گزشتہ دو سالوں سے جو عشرہ ہو رہا ہے، 1:35 سے 1:40 تقریباً یہ وقت بنتا ہے کہ ہماری گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ کل آپ کو انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی. شہداء قرآن صفات کی روشنی میں شہداء کربلا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری پیروی کرو، توجہ رکھیے گا، یعنی رسول کی رسالت اور زبان رسالت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ رسول جو کچھ کہہ رہا ہے مرضی رب کے مطابق کہہ رہا ہے، مرضی رب کے مطابق کہہ رہا ہے. لیکن کچھ تھے ایسے کہ جن کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے نماز کے لیے بلایا چلو جی قبول، روزے کے لیے بلایا چلو جی قبول، بتوں کو توڑنے کا حکم دیا بتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا چلو جی قبول. لیکن کچھ ایسے تھے غزیر خم کے میدان میں یقین نہیں آ رہا تھا، من کنتم مولا ہو فہادہ علی، مولا کی صدا جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیکا کی آیت قرآنی، قول خدا، حکم ربانی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. رسول کے پاس پہنچ گیا، ایسے ہی سر پہ رہا، کہنے لگا اے رسول تم نے نماز کا حکم دیا ہم نے نماز پڑھی، تم نے روزے کا حکم دیا تم نے روزہ ہم نے روزہ رکھا، تم نے فلا فلا حکم دیتے گئے ہم بجا لاتے گئے، اب چاہتے ہو اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پہ مسلط کر جاؤ، تو اگر میں اس کو نہیں مانتا اور اگر یہ بات برحق ہے تو ابھی دعا کرو آسمان سے پتھر نازل ہو. بس عزیزان گرامی کہہ کے پلٹا تھا، چند قدم چلا تھا. عزیزان گرامی یہ بزم رسول میں بیٹھنے والوں کا حال تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آخری آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ ولایت علی کے سائے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، یا ایہ رسول بلغ ما انزل الیک کی آیت پہنچ گئی. لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا، ان کو زبان رسالت پر یقین نہیں ہے کہ شاید رسول خواہشات نفس سے مغلوب ہو کے نعوذ باللہ اپنے بعد اپنے جیسے رشتہ داروں کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. چند قدم آگے بڑھا تھا، آسمان سے پتھر نازل ہوا. مجھے نہیں معلوم، کہیں روایت میں نظر نہیں آ رہا کہ رسول نے دعا کی ہو اے اللہ کے اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے معبود، اس بار عذاب نازل فرما پتھر کا. اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ابھی آسمان دعا فرمائی، آسمان سے پتھر نازل ہو جائے. روایت میں نہیں ملتا رسول نے دعا کی ہو، پلٹا تھا آسمان سے پتھر نازل ہوا، پتھر سر سے ہوتا ہوا نیچے سے نکل گیا. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو دو مرتبہ تاریخ اسلام میں آسمان سے پتھر برسے گا، ایک مرتبہ کعبے کو بچانے کے لیے، ایک دفعہ مولود کعبہ کی ولایت کو بچانے کے لیے. ایک دفعہ کعبے کو بچانے کے لیے، ابرہہ کے لشکر کو نابود کرنے کے لیے، اور ایک دفعہ ولایت علی کے منکروں کے لیے. تو زبان رسالت پہ یقین نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قول ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے تو اللہ بھی بغیر حب رسول کے نہیں ملے گا. اللہ کا پتہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کا تمام کیا، رسول کے دروازے پہ آنا پڑے گا. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے یہی تو اتباع ہے نا، جس سے روک رہا ہے رک جاؤ، جو دے رہا ہے لے لو، جدھر لے کے جا رہا ہے چلے جاؤ، جس کا ہاتھ دکھا رہا ہے اسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزِ گرامی، یہ شہدائے کربلا ہیں، ان کے لیے امام رضا کہہ رہے ہیں اگر ثواب شہادت شہدائے کربلا حاصل کرنا چاہتے ہو کہو یا لیتنی کنتو معاکم، نہیں معاہم، زیارت میں آپ معاکم کہتے ہیں، یعنی آپ مخاطب کر رہے ہیں شہدا، یعنی میں آپ سب کے ساتھ ہوتا، لیکن یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنتو معاہم، اے کاش میں آپ کے ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا فوزا عظیما، تو میں فوز عظیم پر، درجات عظیم پر فائز ہوتا. ایذن گرم، یہ شہداء کربلا جن کے لیے یہی زیارت وارثہ کہہ رہی ہے، ہمارا موضوع ہے زیارت وارثہ پورا، میں صرف اس کا ایک فقرہ دے کر اب مصائب کی طرف آ رہا ہوں. طب تم وطابت الارض التی فی حد فنتم، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہوئے. جو خدا کا محبوب بن جائے نا، جو خدا کا محبوب بن جائے، توجہ رکھیے گا، وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، جس مٹی پر حسین کا خون گر جائے خاک شفا بن جاتی ہے. چلیں یہ تو ایک بات. آیت اللہ العظمیٰ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مفاتح الجنان، مفاتح الجنان اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے جنت کی کنجیاں، واہ واہ کیا نام رکھا ہے، مفاتح مفتاح سے ہے کنجی، کلید کی، کیز آف جنت مثلا اس کا نام ہے. مختلف قسم کی دعاؤں کی کتابیں علماء نے لکھی، ان سب کے مجموعے کو شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں لکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے اس پوری مفاتح الجنان میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں نے خود اور میرے گھر والوں نے خود انجام نہ دیا. خود میں نے اور میرے گھر والوں نے جتنے اعمال لکھے ہیں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور انجام دیے. توجہ رکھیے گا، شیخ عباس قمی آخری عمر میں عارضے میں مبتلا ہوئے، بیمار ہوئے، صعب العلاج ہوئے، علاج مشکل ہوا، خدا سے کہا خدا میں کوئی خدمت نہیں کر سکا تیرے دین کی، مذہب اہل بیت کی، لیکن میرے ان ہاتھوں نے قال الباقر وقال الصادق جیسی احادیث لکھی ہیں. میرے پانچویں امام نے فرمایا میں نے ان ہاتھوں سے لکھا ہے، میں نے چھٹے امام کی حدیث لکھی، چھٹے امام نے ان ہاتھوں، ان گناہگار ہاتھوں سے لکھا ہے. اے خدا تو میرے لیے شفا کے دروازے کی طرف میری رہنمائی فرما. بعض لوگ کہتے ہیں خود انہوں نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کسی نے خواب میں آ کے ان کو کہا کہ ایسا کرو اپنے ہاتھ کو دھو اور دھونے کے بعد جو پانی کسی تشت میں جمع ہو جائے اسے پی لینا. یعنی اللہ نے صرف امام کی روایت لکھنے کے باعث اور سبب تمہارے ہاتھ میں وہ طہارت عطا کی کہ تمہاری ہر بیماری دور ہو جائے گی. یہ کس عالم دین، کس مجتہد کی بات ہے جو امام کی روایت نقل کر رہا ہے؟ آج لوگ چٹکی بجاتے، علماء فقہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، بہر رہنے دیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اس کا ہمارے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. وہ خاک جس میں حسین کا خون گر جائے خاک شفا، وہ خاک جس میں شہداء کربلا دفن ہو جائیں، مدفون ہو جائیں، وہ تب تم وطابت الارض التی فیہا دفن تم، وہ زمین پاک ہو گئی، آپ پاک ہو گئے. توجہ رکھیے گا عزیزان کرام، اس میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے شہداء کربلا قرآن صفات میں. قرآن کریم میں صرف جملہ دے کے گزر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. یحبو کا لفظ آیا، یحبو یعنی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. ایک اصطلاح دی، ٹرمنالوجی استعمال کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ واللہ یحب المحسنین، محسنوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، توابین سے محبت کرتا ہے، پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ شہدائے کربلا انشاءاللہ کی جو صفات ہیں قرآن کی روشنی میں کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شہدائے کربلا کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان قربانیوں کا پاس رکھنا، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ان قربانیوں کا خیال نہ رکھیں تو یہ ناسپاس گزاری ہوگی، یہ شکران نعمت نہیں ہوگا، یہ کفران نعمت ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا ہے. یہ بات قصدن اور عمدن میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں نے مختلف مقاصد بنا لیے ہیں عزاداری کے لیے. مجلس پڑھنے والے ذاکر نے اپنی ڈائری کو ٹھیکے پہ دے کر خون حسین کو تجارت بنا لیا اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے. بانی مجلس نے کہا لوگ آ جائیں مجلس ہو جائے گی. مجلس کا معیار، مجلس کا ہدف تبدیل ہو گیا. توجہ ہے جناب گرامی، مجلس کا مقصد تبدیل کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید آپ اس میں انحراف دیکھیں گے کہ فکر حسین سے دوری ہوتی جا رہی ہے. جتنا جتنا زمانہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ انحراف بڑھتا چلا جائے گا. مجلس کا وہی مقصد ہے، عزاداری مولا کا وہی مقصد ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. دیٹس آل، یہی ہے بس. اگر شہادت کا جو مقصد ہے وہی آپ کی عزاداری کا مقصد ہے، ماتم کا، نماز کا، روزے کا، گریے کا، کالے کپڑے پہننے کا، سمجھ جائیے آپ کی عزاداری امام حسین کی عزاداری. اور اگر آپ کے مقصد میں اور امام حسین کے مقصد میں ذرہ برابر اگر فرق ہے تو آپ کی عزاداری راہ حسین سے منحرف ہو رہی ہے. بس شہدائے کربلا کی بڑی قربانیاں ہیں، روز قیامت ہمیں شہدائے کربلا کے سامنے سے گزرنا ہوگا. وہ پوچھیں گے ہم سے کہ تم نے ہماری قربانیوں کے جواب میں کیا کیا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پیار سے، محبت سے، دلیل سے لوگوں کو سمجھا کر مقصد حسین، شہادت حسین کی طرف لے کر آئے. تو محرم ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب زہرا کا لال دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، اصلاح امت کے لیے، وعدہ تفلی کو نبھانے کے لیے سرزمین کربلا میں آ گئے. یہ وہی ایام ہیں کہ جب امام عالی مقام کو خبر ملی کہ مسلم کو شہید کر دیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یتیمہ مسلم کو بلایا، ظاہری بات ہے کہ یتیمہ مسلم کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا. شریعت کا حکم ہے کہ انسان نامحرم بچی جس کی عمر 6 سال ہے اس کو اپنے زانوں پہ نہیں بٹھا سکتا، اسے پیار نہیں کر سکتا. یقیناً وہ چھوٹی بچی 6 سال سے کم کی عمر ہوگی اس کی. امام نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. بچی بھی آل محمد کے گھرانے میں تربیت پانے والی تھی، انداز شفقت دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے. اللہ اکبر، امو جان آپ مجھ سے ایسے برتاؤ کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، سمجھ گئی یتیمی بڑی عجیب چیز ہے. دیدانی کہہ رہا ہے بچے کو احساس ہو گیا، کہا کہ ہاں بیٹا آج سے سکینہ تیری بہن ہے، میں تیرا بابا ہوں. حسین نے کہا، اس کے بعد سینے سے لگایا اور کہا سکینہ جاؤ اس کے ساتھ ساتھ جاؤ. جناب مسلم کی یتیمہ کا راز ہی شاید یہ ہو کربلا میں موجودگی کا. توجہ رکھیے، بڑی عجیب دور. جناب مسلم کہ یتیمہ اور کربلا میں اس میں ایک راز موجود ہے. میرا دل یہ کہتا ہے, مسلم نے کہا مولا اگر میں زندہ رہتا میں کربلا میں ہوتا, آپ کا حکم تھا میں کوفہ گیا, وہاں شہید ہو گیا مولا, اگر میں ہوتا اپنی جان اثار کر دیتا مولا, لیکن میری یتیمہ آپ کی یتیمہ کے ساتھ ساتھ ہے, جہاں سکینہ کے تماچے لگیں گے وہاں میری لال کے تماچے لگیں گے, جہاں سکینہ کانٹوں پہ چلے گی وہاں میری یتیمہ کانٹوں پہ چلے گی. مولا میری نمائندگی کو قبول کر لینا, اے مولا تیری سکینہ زندہ نشام میں جائے گی, میری یتیمہ بھی زندہ نشام میں جائے گی. اجرکم علی اللہ. بس ادا دارو, ایک دفعہ چلتے چلتے امام کا اسب وفادار رک گیا, امام نے اس کو آگے بڑھانا چاہا, آگے نہیں بڑھتا, امام نے اپنا اسب تبدیل کیا. ایک دفعہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اسب نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. روایت میں ہے کہ امام نے کئی سواریاں تبدیل کیں لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی. ایک دفعہ امام نے کہا ابو الفضل عباس جاؤ اطراف میں جو آبادی ہے ان کو بلا کے لے کر آؤ. ان میں جو بزرگ ہے ایک شخص آیا, امام نے پوچھا اس کا نام کیا ہے, اس نے کہا شت الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا کیا کوئی اور بھی نام ہے, اس نے کہا غازریہ بھی کہا جاتا ہے. امام نے کہا کوئی اور نام موسوم ہے اس کا, اس نے کہا ہاں میں نے بزرگوں سے سنا ہے اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے. امام سوال کر رہے ہیں, وہ بزرگ جواب دے رہا ہے بنی اسد کے قبیلے کا. اس کے بعد امام نے کہا کوئی اور نام, اس نے کہا کہ ہاں اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, کربلا عجیب عجیب منزل ہے, انبیاء نے گریہ کیا ہے, مولا علی صفین سے پلٹ رہے ہیں, اللہ نے ان کو باخبر کیا حسین کی قتل کی جگہ ہے. علی مرتضیٰ آرام سے گزرنا, یہاں تیرا لال بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. حضرت آدم گزرے سرزمین سے, پیر ٹکرایا پتھر سے خون بہنے لگا, پوچھا یا اللہ کوئی خطا سرزد ہو گئی, کہا کہ نہیں تمہاری نسل سے آخری نبی آئے گا, افضل الانبیاء آئے گا, اس کا نواسا اس سرزمین نے کربلا میں قتل کیا جائے گا. حضرت ابراہیم جا رہے تھے, آپ کے سر سے کوئی چیز ٹکرائی خون بہنے لگا, حضرت ابراہیم نے استفسار کیا, اللہ نے کہا یہاں آخری نبی کا نواسا قتل کیا جائے گا. انبیاء نے گریہ کیا اس سرزمین پر. اللہ اکبر, امام نے جب سنا کربلا کہا ہم کربلا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. بس ایک دفعہ امام نے کہا ہونا مناخور کابنا, یہی ہماری سواریاں اتریں گی, یہی ہماری محملیں اتریں گی, یہی ہمارے خیمے لگیں گے اور یہی ہمارا خون بہایا جائے گا, یہی ہمارے شہدا کے لاشیں گریں گے. بس ایک دفعہ اماریاں بٹھا دی گئیں. جناب زینب نے امام حسین کو بلایا, بھیا اس سرزمین میں میرا دل بڑا عجیب ہوا جاتا ہے, دل کو قرار نہیں ہے. ارے جب انبیاء کو قرار نہ ہوا, جب مولا علی کو قرار نہ ہوا تو بنت علی کیسے قرار پا سکتی ہے؟ عزادارو امام نے کہا زینب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم شہید کیے جائیں گے, جہاں پر خیمے ہٹائے جائیں گے, جہاں پہ پانی بند ہوگا. اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی, امام یہی کہنا چاہتے تھے, آہستہ آہستہ پورے خانوادے کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں, یہاں میرا علی اکبر شہید کیا جائے گا, یہاں اون محمد شہید ہوں گے, یہاں میرا ششمہ علی اصغر. عزادارو اس کے بعد امام نے سواریوں کو بٹھا دیا, کہا کہ بنی اسد کے افراد کو لے کر آؤ. بنی اسد کے افراد کو لے کے آیا. میں مختصر کر رہا ہوں, تین وعدے لیے. امام نے سب سے پہلے زمین کو خریدا, ہیبا کر دی امام نے. اس کے بعد کہا اے بنی اسد کے افراد, اے نوجوانوں بزرگوں, دیکھو ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے, توجہ رکھنا, دیکھو آ کر ہماری لاش کو دفنا دینا. اس کے بعد فرزند رسول آ پر قتل کیے جائیں, امام نے کہا یہ طے شدہ امر ہے, لیکن وعدہ کرو کہ حسین سے کہ آگے دفنا دینا. اچھا مولا یہ وقت بھی آئے گا ہم وعدہ کرتے ہیں. اس کے بعد امام نے بنی اسد کی خواتین کو بلایا اور کہا اے بنی اسد کی خواتین, اگر کسی سبب تمہارے شوہر نہ آ سکیں, تمہارے مرد نہ آ سکیں, تو تم آنا اور تم آ کر ہمارے اجساد کو دفنا دینا. اس کے بعد امام نے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلانے کے بعد کہا اے بچوں دیکھو کسی وجہ سے اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں تو دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی ڈال دینا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا. کہنے والے نے کہا مولا, شاید دل کہتا ہے, کہنے والے نے کہا مولا ارے کیا ایسا ابھی وقت ممکن ہے نواز رسول قتل کر دیا جائے اور کوئی دفنانے والا نہ ہو؟ امام نے کہا ہوگا ارے ہاں دفنانے والے ہوں گے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیاں, ارے میری بہن کو میرے لاشے سے ایسے گزارا جائے گا جیسے کسی غیر کے لاشے سے گزارا.